بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. اس عظيم كتاب شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب لا يرد من سأل بالله، اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. یہ بھی ان ابواب میں سے ہے جن کا شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے، الادب مع اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمان کا کیسے ادب ہونا چاہیے، بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، وہ کون سے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جب بات رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی ذات کے متعلق ہو. تو ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام. اللہ تعالیٰ کا نام عظیم نام ہے، بابرکت نام ہے، اسی نام سے پوری کائنات کا وجود ہے، اسی نام سے اس دنیا میں کائنات کا وجود ہے، اسی نام سے بے بس، کمزور، محتاج اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور ہوتی ہے، ان کی مشکل آسان ہوتی ہے، ان کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی سوال کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے واپس نہیں کرنا چاہیے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی سوال کیا ہے اسے واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے. اس کی تفصیل ہے، لیکن تفصیل سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، اس کو شیخ صاحب نے بطور دلیل پیش کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں: علی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بيان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں: من استعاذ بالله فأعيذوه، جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر، اس میں ایک عبارت نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ پہلے من استعاذ ہے یا پہلے من سأل ہے؟ من سأل پہلے، اس میں تصحیح کی کتاب میں من سأل باللہ فأعطوه، جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا اسے کچھ نہ کچھ دے دو. ومن استعاذ باللہ فأعيذوه، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کری، پناہ طلب کی، تو اسے پناہ دے دو. ومن دعاكم فأجيبوه، اور جس نے تمہیں دعوت دی اس کی دعوت قبول کرو. ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه، اور جس نے تمہارے لیے کوئی نیک عمل کیا، یہ حسن سلوکی کی، تم بھی اس کا بدلہ اسے دو، اس کی مکافات کرو، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں جس کا آپ اچھا بدلہ، جس کے ذریعے سے آپ اس محسن کو اچھا بدلہ دے سکے، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، تو پھر اس کے لیے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یہ گمان ہو جائے، تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کا بدلہ چکا دیا. اس روایت کو ابو داؤد نے اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس عظیم حدیث میں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اہم باتیں کا حکم دے رہے ہیں، یعنی خبر بھی ہے اور امر بھی ہے، جس نے کچھ کیا تو آپ کو اس بدلے میں کیا کرنا چاہیے. یہ دین اسلام حکمت کا دین ہے، عظمت کا دین ہے، حقوق کی ادائیگی کا دین ہے اور احسان کا دین ہے. اس دین میں رہنے والے لوگ محسن ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو ان میں سے چار اہم باتیں کی ہیں. نمبر ایک، جس نے اللہ تعالی کے نام سے کوئی سوال کیا تو اسے دے دو. دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ دے سکتے ہو تو دو، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے کپڑے بیچ کے دو گے اسے؟ نہیں. یہ تفصیل ہے اس کی. اگر آپ کے پاس وسعت ہے، اللہ تعالی نے آپ کو رزق عطا فرمایا ہے اور آپ کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالی کے نام سے وہ چیز وہ سوال کر رہا ہے تو اسے وہ تھوڑی چیز دے دو جو آپ دے سکتے ہیں. اور اس کی تفصیل میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑا پیارا فرمان ہے، ذرا غور کریں. فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اس کا واسطہ دے کر کسی ایک معین انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انسان اس کی ضرورت پوری کرنے پر قادر ہو تو اسے خالی ہاتھ واپس کرنا حرام ہے. البتہ اگر وہ شخص کسی کو متعین کیے بغیر یوں ہی عمومی صدا لگائے تو اس کی ضرورت پوری کرنا محض مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ سائل جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو ایسی صورت میں جبکہ وہ اللہ تعالی کے نام پر سوال کر رہا ہے تو اس کی حاجت پوری کرنا محض مباح ہے، واجب بھی نہیں، مستحب بھی نہیں ہے. کتنی پیاری بات ہے. تفصیل سمجھ آ گئی؟ کس نے سوال کیا؟ اور آپ سے ہی کیا، سب سے نہیں کیا. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے؟ نہیں. آپ کے سامنے اب اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے مجھے ایک ریال دے دو. اس کی دو صورتیں، یا تو سچا ہے جھوٹا ہے، یا آپ جانتے نہیں ہیں. یہی ہے نا، یا آپ جانتے کہ یہ سچا ہے، یا آپ جانتے کہ یہ جھوٹا ہے، یا آپ جانتے نہیں کہ نئے شخص سے کہاں جانتے ہیں ہم کون ہے. گرم ہے میں بتا رہا ہوں، آ رہا ہوں. اگر آپ کو علم ہے کہ یہ سچا ہے اور آپ دے بھی سکتے ہیں تو دیں، نہیں دیں گے تو حرام ہے. آپ کو علم ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور آپ دے بھی سکتے ہیں، نہیں دیا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ دینا یہاں پہ مباح ہے. اور اگر آپ نہیں جانتے کہ سچا ہے جھوٹا ہے، اسے دے دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نام سے آپ سے مانگا ہے اور آپ دے بھی سکتے ہیں. اور عام طور پہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں روڈوں پہ اور وہ ایسے انگلی آسمان کی طرف کھڑا کرتے ہیں، اس کا مطلب ایک ریال بھی اس کا مطلب اللہ کے لیے بھی ہے، کیوں کرتے ہیں؟ وہ بعض لوگ بوسے بھی کہتے ہیں اللہ کے لیے دو، اور ہماری جیب میں عام طور پہ ریال تو رہتا ہی ہے میرا خیال ہے، اور ہم دے بھی سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اچھا، بعض لوگ ہمیں راستے میں ملتے ہیں اور وہ لوگ ایسی دائیں انگشت شہادت جو ہے وہ آسمان کی طرف اوپر کر کے سوال کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ریال دو اللہ کے لیے دو، اور بعض لوگ منہ سے بھی کہتے ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ سنوں کا فرمان کیا ہے؟ من سأل باللہ فأعطوه. اللہ تعالیٰ کے نام اتنے عظیم ہیں کہ اس کے لیے اگر یہ سائل جھوٹا بھی ہو تو ایک ریال تو اس کو دیں گے, لیکن جو اس نے کیا ہے اللہ کے عظیم نام کو ایک ریال کے لیے استعمال کیا ہے وہ اس پر جائز نہیں ہے. اس کی تفصیل اب آ گیا ہے کہ اللہ کے نام سے کیا مانگنا چاہیے. ایک چیز مانگی جاتی ہے دوسری چیز نہیں. اللہ کا نام اتنی عظیم اور بلند ہے اور وہ ہے جنت. بارک اللہ فیک. اگلے باب میں آ رہا ہے. لیکن ایک سوال ہے, اگر ہم لوگوں کو دیتے رہیں گے تو لوگ پھیرتے جائیں گے, اور اگر نہیں دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی, کیونکہ لوگوں میں سچے میں تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں, تو بہتر یہ نہیں کہ نہ دیں. ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں, آج ہمارے معاشرہ جس چوراہے پہ کھڑا ہے اسے کس نے اس چوراہے پہ کھڑا کر دیا؟ زکات ہم نہیں دیتے, فقراء کی پرواہ ہم نہیں کرتے, ہمارے پڑوسی میں ایسے لوگ ہوتے جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور ہمارا کھانا کچرے کے ڈبے میں چلا جاتا ہے بچا ہوا کھانا. جب اس طریقے سے حالات آئیں گے بعض لوگوں پہ تو گھر سے نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ کس نے مجبور کیا ہے اس مسلمان کو کہ وہ ہاتھ پھیلا لوگوں کے سامنے؟ آج آپ بغیر بجلی کے رہ نہیں سکتے, آپ بغیر گھر کے کرائے کے گھر میں رہ نہیں سکتے, بغیر چھت کے رہ سکتے آپ؟ میں بعض ایسے اچھے لوگ جانتا ہوں بے روزگاری ہوئی یہاں پہ رہتے ہیں, نوکری چلی گئی, اب ایک مہینے تو کرائے مکان کے مالک نے تو صبر کیا, دوسرے مہینے میں اس نے کسی سے ادھار لیا, تیسرے مہینے میں تیسرے دوست سے ادھار لیا, چوتھے مہینے میں دوست نے ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ تو دے نہیں سکتا, اس کو کب تک مدد کریں گے اس کی؟ اور مکان مالک نے گھر سے نکال دیا. میرے بھائی یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ سچے جھوٹے دونوں شامل ہیں, لیکن اگر ہم ان کو محروم کر دیں کسی کو بھی نہ دیں تو پھر سچے بھی محروم ہو جائیں گے, اگرچہ بعض علماء کے فتوح کو نہ دیا جائے. یہ فتوح بھی بعض علماء کا کہ آپ تحریک کیا کریں. تحریک کا مطلب ہے آپ دیکھ کے غور فکر کر کے قرائن کو دیکھ کے سچے جھوٹے تب دیں, اور یہ بات درست ہے. یعنی ایک عورت ہے خاص طور پہ جیسے کہ عام پھرتی ہیں کالی عورت شاد نیجر والی جو ہیں افریقن عورتیں جو ہیں, ملک میں جاتے تو دنگا فساد ہے موت ہے, یہاں پر رہتے ہیں تو یہاں پر نہ تو کوئی نوکری ہے نہ وہ رہ سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو اپنا پیٹ کیسے پالیں گے؟ بچے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ گندگی کے اندر دے کے کوئی اچھی چیزیں جمع کرتے ہیں وہ بیچتی ہیں اپنا گزارا کرتی ہیں, کوئی پیپسی کے ٹن وغیرہ ہے کوئی لوہے کی چیزیں کچھ بھی جمع کر کے بیچتی ہیں, یا روٹی کے ٹکڑے ہیں یہ جمع کر کے بیچتی ہیں. یہ لوگ جو ہیں اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں, یہ قرائن ہیں. بعض لوگ دیکھتے ہیں آپ ہٹے کٹے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں کچھ بھی نہیں, اور آپ کو سوال کر کے کہتے ہیں کہ میں منقطع الطریق ہوں, میں مسافر ہوں لیکن میرا راہ سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, چوری ہو گئی ڈکیتی ہو گئی, اللہ کے نام پہ مجھے دو. آپ اسے جانتے بھی نہیں, دیں گے نہیں دیں گے؟ دیں گے, سچا ہو سکتا ہے میرے پاس, ایک سخت مسافر ہے یہاں پر جاب کر سکتے ہیں, جاب کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں کر سکتے. ریڑی لگا سکتے ہیں؟ ریڑی بھی نہیں لگا سکتے, تو کیا کرے گا وہ؟ اس لیے ابن السبیل زکات کے مستحقین میں سے ہے, اور ابن السبیل غنی بھی ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو دیں. لیکن اگر آپ نے دیکھا بار بار ایسے ہی کر رہا ہے, یعنی آپ نے اس کو مثال کے طور پہ دو چار ساتھی میرے ٹکٹ کے پیسے دے دیے, ٹھیک ہے جب آپ یہ ٹکٹ کے پیسے آپ جائیں, اگر سچا ہوتا تو چلا جاتا. آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے بعد وہی شخص دوبارہ آیا ہے, یہ اس کو بازار میں دیکھا ہے مانگتے ہوئے, یہ پروفیشنل ہے کہ نہیں؟ تب تو اس کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ کو علم ہو چکا ہے. تو اس تفصیل کو جاننا ضروری ہے تاکہ مستحقین محروم نہ ہو اور بغیر حق والے غلط طریقے سے مال کو نہ لے جائیں. دوسرے نمبر پہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نام سے پناہ مانگی, اللہ کے لیے مجھے پناہ دی, پناہ دے دیں گے. کیا خیال ہے؟ تفصیل ہے. اگر وہ شخص کسی کا قتل کر کے آیا ہے، چوری کر کے آیا ہے، ڈکیتی کر کے آیا ہے، اور وہ چھپنے کے لیے آپ سے پناہ مانگ رہا ہے، دیں گے؟ پولیس اس کے پیچھے ہے. یا دہشت گرد، دہشت گری کر کے آیا ہے اور آپ سے کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے گھر میں پناہ دو. اب اللہ کا نام لیا، اس کا قصور ہے، آپ پناہ نہیں دیں گے، کیونکہ حرام کے لیے اللہ کے نام کو نہیں لیا جاتا. ایک شخص کہتا ہے اللہ کے لیے شراب پلاؤ، پلائیں گے اسے؟ اللہ کے نام کے لیے آپ جو ہے نا میرے ساتھ سودی کاروبار کرو، کریں گے؟ اللہ کے نام کا جوا کھیلتے ہیں، کھیلیں گے؟ تو اللہ کے نام جو غلط لیتا ہے وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی پر اس کا گناہ ہوتا ہے. تو تفصیل یہ ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کی پناہ چاہتا ہے، کوئی دشمن اس کے پیچھے ہیں، اس کو لڑنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، اور آپ کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آپ اسے پناہ دے بھی سکتے ہیں، دیکھیں اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا، پناہ دے بھی سکتے ہیں، چھپا بھی سکتے ہیں، تو چھپا دیں، اور پھر پولیس کو ٹیلی فون کریے، جو بھی شرعی طریقہ ہے آپ اس کو اپنائیں. لیکن اگر وہ محرم کا کوئی ارتکاب کر کے آیا ہے، کسی عزت پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہے، یا کوئی دہشت گردی کر کے آیا ہے، چوری ڈکیتی کر کے آیا، قتل کر کے آیا، تب ایسے لوگوں کو پناہ نہیں دی جاتی. تیسری نمبر، من دعاک فاجیب، جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو. اس میں بھی تفصیل ہے، جو دعوت ولیمے کی ہوتی ہے، شادی کے ولیمے کی جو دعوت ہو، اس کی استجابہ علماء فرماتے ہیں واجب ہے. من دعاک فاجیب، اور اگر عام دعوت ہے تو واجب نے مستحب ہے، اور واجب اگر آپ نہیں کر سکتے، یا اس شادی بیاہ میں کوئی محرمات کے ارتکاب ہے، گانے بجانے ہیں یا کوئی اور محرمات کے ارتکاب، تب نہ جاؤ، تب یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. آپ بیمار ہیں، تندرست نہیں ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو جاب میں ہے، چھٹی نہیں ملتی، کوئی بھی وجہ ہے جو شرعی وجہ ہے، تب بھی آپ نے جاؤ، معذرت کر لیا. معذرت کرنا آپ کے مسلمان بھائی کا حق ہے کہ بھائی میں نہیں آ سکا معذرت، کیونکہ وہ سمجھے کہ آپ نے بے رخی نہیں اختیار کی، آپ مجبور تھے آپ نہ آ سکے، تاکہ یہ بھائی میں محبت رہے ہمیشہ کے لیے، رحمک اللہ. چوتھے نمبر پہ، عام دعوت نہیں، عام دعوت مستحب ہے، ہاں شادی کی دعوت واجب ہے. جی کیا چیز؟ گیارہویں کی دعوت، گیارہویں کی ہو، بارہویں کی ہو، جشن میلاد النبی ہو، یا رجب کے کنڈے ہو، جتنی بھی دعوت ہے حرام ہے، ان میں شرکت حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اسے مدد کرو اچھے کاموں میں، اچھا کام بدعت اچھا کام ہوتی ہے، برے کام میں مدد کبھی نہ کرو، اور آپ کا جانا مدد ہے ان کے لیے، حوصلہ افزائی ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، میں بھی ہوں آپ کے ساتھ، فکر نہ کریں. اگر رافضی شادی کی دعوت دے تو اس صورت میں، اگر آپ دعوت کا کام کرتے ہیں اور تالیف قلب کے لیے آپ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر عام دعوت ہے تو آپ نہ جائیں، اہل بدع سے لا تعلقی، خاص طور پہ جو اس طریقے سے اہل بدع ہوں اسے لا تعلق کرنا ضروری ہے. ہاں اگر کوئی طالب علم ہے وہ وہاں پہ جاتے نصیحت کے لیے، اور ان کے جو بعض بدع ہے ان کو آگاہ کرنے کے لیے جاتے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. یا رشتہ دار ہے، یہ بھی مصیبت ہے آج ہماری امت میں، مصیبتوں میں سے یہ بھی مصیبت ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ ایک گھرانہ اہل سنت میں سے، اہل بدعت میں سے ہے، یہ بدعتی ہے، یہ اہل سنت میں سے، اور سب سے بڑی بدعتی ہے رافضی ہیں، اور رافضی کافر ہے میرے بھائی، شیعہ نہیں رافضی، فرق ہے دونوں میں. جن کو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید غلط ہے، یہ اللہ کے کلام نہیں ہے، اور یہ مصحف حفصہ ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے، دونوں میں فرق ہے، وہ تین گنا اس سے زیادہ ہے، اور اس کے اندر ایک حرف بھی نہیں جو اس قرآن مجید میں ہے، جو امہات المؤمنین کو گالی دیں لعنت بھیجیں، جو صحابہ کرام کو گالی دیں لعنت بھیجیں، ان لوگوں کے ساتھ کیسے دل کرتا ہے کہ کوئی ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر بات بھی کرے. یعنی شادی کی شرکت دور کی بات ہے، اور بیٹی دینا تو پھر بھی اس سے بھی دور کی بات ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے بعض لوگ یہ پرواہ نہیں کرتے، بس بیٹی کے رشتہ آیا ہے بس یہ دیکھا کہ مال دولت ہے، پیسے والے لوگ ہیں، بس بیٹی کی شادی کر لی، اور یہ نہیں جانتے کہ اس بیٹی کی زندگی اس جہنم میں کیسے گزر رہی ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اگر بیٹی کا دل کا حال پوچھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ کس حالت میں ہے، اور حقیقتاً اگر دیکھا جاتا کہ اس بدعتی ماحول میں وہ کیا سکون پائے گی، اس کے بچے کیا سکون پائے گی۔ چوتھے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ پر احسان کرے، کیونکہ ہم دیکھیں ضعیف اور کمزور ہیں، ہمیں ہماری کمزوری کہیں نہ کہیں پہ ہمیں پریشان کر دیتی ہے، اگر اس صورت میں کوئی شخص آپ پہ احسان کرے، آپ کی مدد کرے، تو پھر اس کو اس احسان کا بدلہ، آپ پر اس احسان کا بدلہ چکانا واجب ہے، احسان کا بدلہ چکا جتنے بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کے پاس کوئی مادی چیز نہیں دینے کے لیے، اس نے آپ کو پیسہ دیا، اب اس کو مشکل ہے، آپ پیسے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے دین نہیں ہے، اب اس نے آپ کی مدد کی ہے، آپ اس کا احسان کسی تحفے سے یا کسی ذریعے سے آپ چکانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے، کیا آپ کے پاس مسکرا کر بات کرنا نہیں ہے، پیسے لگتے ہیں، کیا آپ کے پاس ٹیلی فون کر کے اس کے حال پوچھنا نہیں ہے، کیا آپ اس پہ دعا نہیں کر سکتے، جو سب سے بڑی بات ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے، دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں، دعا کے لیے کتنی خرچہ دینا پڑتا ہے، ہمیں کتنے صرف کرتے ہیں، ہم لوگ 2-3 لاکھ تو ہوں گے، کتنے دیتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جزائے خیر جس نے آپ کی مدد کی، اور دعا مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو کہ اب اس کے احسان کا بدلہ آپ نے چکا دیا، کتنی یعنی 2 سال 3 سال کتنے سال مانگتے رہیں، یہ تو آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھیں، لوگوں کے احسان دو لوگوں کے برابر نہیں ہوتے، بعض لوگ آپ کے ایسے کام آتے ہیں آپ زندگی بھر ان کا احسان نہیں بھولتے، زندگی بھر ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے کہ نہیں ہماری زندگیوں میں، آتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کی صرف دنیا کو اچھا نہیں بناتے، آپ کی دونوں آخرت دونوں میں آپ کو ایک کامیاب راستہ دکھاتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، زہد کا راستہ دکھاتے ہیں، جس سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے اگر کسی کا کسی پر کوئی احسان ہے تو وہ یہ ہے، اور اس کا بدلہ کیسے چکائیں گے، جب آپ دعا کریں تو ایسے لوگوں کو کبھی نہ بھولا کریں، جب بھی دعا کریں، اور اس میں ہم کیوں دعا کرتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، ہر جمعے کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے، اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکال دیتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، یہ مسنون ہے کہنا کیوں، ان کا جو احسان ہے وہ اتنی بڑا ہے کہ ہم چکا نہیں سکتے، اس لیے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، شاید ان کا یہ احسان ہم چکا سکیں۔ اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر 1، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام لے کر سوال کرتا ہے اس کو جواب دینے کی تفصیل کو جاننا، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 2، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام دے کر پناہ طلب کرتا ہے اس کی تفصیل کو بھی جاننا۔ نمبر 3، شادی کی دعوت قبول کرنا واجب ہے اور دوسری دعوت شادی کے علاوہ مستحب ہے۔ نمبر 4، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نمبر پانچ، اگر کوئی شخص احسان کا بدلہ نہ دے سکے تو پھر اس پر لازم کہ وہ دعا کرے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا نام عظیم ہے اور مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قدر و قیمت بھی ہے. دین اسلام کامل اور شامل دین ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ادائیگی کا ذکر ہے وہاں پر حقوق العباد کا بھی ذکر ہے. نمبر سات، اللہ تعالیٰ کا حق سب پر مقدم ہے اور مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ کے بعد ہے. یہاں پر ایک غلط فہمی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہے جب تک بندے راضی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق جو ہیں، جو فرض حق ہیں، جیسے کہ توحید ہے، ایمانیات ہیں، یہ حق واجب الادا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حق سے ناواقف ہیں تو پھر وہ مخلوق کے جتنے حقوق ادا کرتے رہیں ان کو مخلوق کی ادائیگی کے حقوق ان کے کوئی کام نہ آئیں گے قیامت کے دن. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب یہ اللہ تعالیٰ کا حق آپ ادا کر لیں، اس کے بعد پھر باقی حقوق کو باری ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حق سے ناواقف ہیں، مخلوق کے حقوق کے ادائیگی ان کے لیے قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گی. اور رہ گئی یہ بات کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حق کو جان چکے ہیں لیکن مخلوق کے حقوق ادا نہیں کیے تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے. جن لوگوں کا اخلاص اور توحید اللہ تعالیٰ نے جان لیا اور ان سے بعض کبیرہ گناہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس شخص کی توحید اور اتباع سنت اور اخلاص کو دیکھ کر اس کے یہ گناہ معاف کر سکتا ہے. کیونکہ گناہ جو گناہ ہیں، ان گناہوں کو جھڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے راستے دیے ہیں. بعض اس دنیا میں ہیں، بعض موت کے وقت ہیں، بعض قبر میں ہیں، بعض میدان محشر میں. الغرض جب تک یہ مومن جنت میں نہیں جاتا تو وہ اپنے گناہ اس سے ایسے جھڑتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس باقی کوئی گناہ نہیں رہے گا. اگر اس کے گناہ ان چیزوں سے نہ جڑیں، پھر شفاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومنوں کی، اچھے لوگوں کی، بچوں کی، اپنے والدین کے لیے. عام مسلمان بھائی کی شفاعت بھی کرے گا. بعض لوگ ہوں گے بیٹھوں گے بےچارے، ان کا کوئی شفیع نہیں، اتنے بدکار لوگ تھے وہ. تو بعض مومن کھڑے ہوں گے ایسے، دیکھیں کہ وہ بےچارے الگ سے بیٹھے، ان کا کوئی بھی اور مددگار نہیں، کہیں گے اللہ تعالیٰ میں اس کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں. کوئی جان پہچان نہیں ہے، دنیا میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہاری شفاعت قبول کر لی. اور جس کے گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں، نہ تو کسی نبی نے اس کی شفاعت کی، نہ کسی اللہ کے بندے نے اس کی شفاعت کی ہے، رحمت ارحم الراحمین سے وہ جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ حقوق ادائیگی نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب پہ مقدم ہے، اور جو لوگ حقوق العباد کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے وہ خطرے میں ضرور ہے، لیکن کافر نہیں ہے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا حق ہے توحید کا حق. جس نے توحید کو نہیں سمجھا تو وہ کافر ہے، اور جس نے حقوق العباد نہیں ادا کیے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہے، کافر نہیں ہے. دونوں میں یہ فرق ہے، فاسق فاجر ہے. نمبر آٹھ، دعا ایک عظیم عبادت ہے. اور مومن کا ہتھیار ہے. اچھے وقت میں برے وقت دونوں میں مومن ہمیشہ دعا مانگتا رہتا ہے. اور جیسے کہ آپ دعا اپنے لیے مانگتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگا کریں. نمبر 9, سب سے زیادہ احسان کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں دنیا اور آخرت میں جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. علماء, علماء کے بڑا احسان ہے, علماء ربانین, علماء حق. ہم بھٹک رہے تھے دنیا میں, پاؤں پھسل رہے تھے, دنیا تماشا دیکھ رہی تھی, کوئی دانی جانے پھسل رہا ہے, کوئی بائیں جانے پھسل رہا ہے, لوگ تماشا دیکھتے تھے, ہنستے تھے, کہتے تھے سب چلتا ہے. بعض لوگ ایسے آئے, اللہ کو جزائے خیر دے, ہمارے ہاتھ کو ایسے پکڑ لیا اور ایسے مضبوطی سے پکڑ کر پھر پھسلنے نہ دیے. اگر پھر پھسلے تو ہماری مدد بھی کی, کیونکہ پھسلنا تو ہماری عادت ہے, ہم کمزور ہیں, چلتے تو پھسلیں گے بھی ضرور, غلطیاں بھی ہوں گی ہم سے, لیکن ہر غلطی میں ہماری رہنمائی کی, ہمارا ساتھ دیا, اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے. ان کو درد ہے, جیسے اپنے بیوی بچوں کا ہمارے دل میں درد ہوتا ہے نا, ان کو ان مسلمانوں کا بھی درد ہے کہ یہ لوگ کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں, اپنے رب سے کیوں دور ہیں. اگر میرا اپنا بیٹا ہوتا تو میں کیا کرتا, اگر میرا اپنا سگا بھائی ہوتا میں کیا کرتا, اگر میری بہن ہوتی, میری ماں ہوتی, میں کیا کرتا. تو ان کے دل میں تڑپ ہے, تو انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ لوگوں کو راہ راست پہ بلاتے ہیں, حق کی دعوت دیتے ہیں, توحید اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں, سلف صالحین, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے روچن منہج کو اپنانے کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جزائے خیر دے, اور ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اور میری بھی ساتھ یہی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ بھی دعا میں یاد رکھنا. وہ 10ویں نمبر پہ انسان کی حقیقت کا ثبوت کہ کمزور ہے, ضعیف ہے, محتاج ہے, مانگنے والا ہے, پناہ مانگنے والا ہے, سوال کرنے والا ہے, اور رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی اس کا مالک ہے, خالق ہے, تدبیر کرنے والا ہے. تو مانگنا تو اسے رب سے ہی چاہیے, جب بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے ہی مانگے. ہاں بعض اوقات ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے مسلمان بھائیوں کی, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے اور یہ اپنے ذہن میں رکھے کل انما یا ربی سیہدین, جب بھی کوئی مصیبت ہے نا, گر جائے مصیبتوں میں, موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے. ایک طرف سے فرعون کا لشکر, دوسری طرف سے سمندر. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ ہم ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لاٹھی ہاتھ میں ہے, کل ہرگز نہیں, تو غلط کہہ رہے ہو, کیا میرے پاس لاٹھی ہے میں تو بچاؤں گا, نہیں. کل انما یا ربی سیہدین, کل انما یا ربی سیہدین, ہرگز نہیں, تم غلط کہتے ہو, ہم ہلاک ہو گئے, میرے ساتھ تو میرا رب ہے, مجھے راہ راست ضرور دکھائے گا, ہدایت کا راستہ ضرور دکھائے گا, آسان راستہ ضرور دکھائے گا. ہم جب گر جاتے مصیبتوں میں, اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو کیوں بھول جاتے ہیں, ہم کیوں نہیں کہتے جب بیمار ہوتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں یار تم تو بس تمہاری بیماری اتنی ہے کہ تم بس مر جاؤ گے. کل انما یا ربی سیہدین, کیوں, وہ اذا مرضت فهو يشفين, شفا تو وہی دیتے, ڈاکٹر کہاں شفا دیتے. ہم سیکھ لیں آج کل انما یا ربی سیہدین, جب رزق کی کمی ہوتی ہے, بے روزگاری ہوتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں یار یہ تو گیا کام سے, ان کو کہو کل ہرگز نہیں, تم غلط کہتے ہو, میرے ساتھ تو میرا رب ہے, میرے ضرور آسان راستہ نکالے گا. جب دشمن کا حملہ سر پہ ہوتا ہے اور دشمن غالب نظر آتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں آج مسلمان مٹ جائیں گے, ان کو کہو پوری دنیا میں اعلان کرو کل انما یا ربی سیہدین, ہرگز نہیں, تم غلط کہتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری ہدایت ضرور فرمائے گا.